روحانی حالتیں.
تیسرا حصہ یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں. واضح رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو با اخلاق ہونے کے مرتبے سے با خدا ہونے کے مرتبے تک پہنچاتا ہے. جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الفجر 28-31. یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا, وہ تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا. اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں. بس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجے کی روحانی حالت انسان کی اس دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے. یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے. اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پا لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بہشت موجود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے. اسی درجے پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے در حقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشو و نما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے اور اس کے نتیجے کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے. کسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری ملامتیں جو نفس لوامہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے, اس پاک تاریخ سے بدل جاتی ہیں جو نفس مطمئنہ کے نشو و نما کا آغاز ہوتی ہے. اور اس درجے پر پہنچ کر وقت آ جاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے اور اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلی کمزوریوں کو ندامت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے, دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے. سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام برجوں پر راست بازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے. اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے. چنانچہ خدا تعالی آیات ذیل میں انہی امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من
المجادلہ
23 وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم.
الحجرات 8-9.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
بنی اسرائیل 82. یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی. اس نے اے مومنوں ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور معصیت سے تمہارے دل کو نفرت دے دی اور بری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جما دیا. یہ سب کچھ خدا کے فضل اور رحمت سے ہوا. حق آیا اور باطل بھاگ گیا, اور باطل کب حق کے مقابل ٹھہر سکتا تھا؟ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجے پر انسان کو حاصل ہوتی ہے, اور سچی بینائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو. اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے ان کی مدد کی, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اس کے شامل حال نہ ہو. نفس لوامہ کے مرتبے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے, بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیت سے نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے, اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے, اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات یا دن کو یک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے, اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے. اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے, اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے. اس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے, اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا. لیکن اس راہ کو کیوں کر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیوں کر پاویں؟ سو جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دار الاسباب ہے, ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے, اور ہر ایک حرکت کے لیے ایک محرک ہے, اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتدا سے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے, اور اس کا حصول اسی پر قدرتاً موقوف ہے. مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو, تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کھڑکی کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے. تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آ کر ہمیں منور کر دے گی. تو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سچے اور واقعی فیوز پانے کے لیے بھی کوئی کھڑکی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں. جیسے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں, مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں؟ کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفے سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے؟ یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہم اس حی و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پا سکتے, بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعا میں لگے رہیں, تا خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پاویں. ایک پیاری دعا اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے, وہ دعا ہے جو خدا کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے, اور وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. الرحمن الرحیم وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے. مالک یوم الدین وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے, کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا. یاک نعبد و یاک نستعین اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھی سے چاہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوا تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانے پر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان بے اعتبار اپنے اندرونی قوا کے ایک جماعت اور ایک امت ہے، اور اس طرح پر تمام قوا کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ آمین، اے خدا ایسا ہی کر۔ یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوا سے عبادت بجا لاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں۔ سوچوں کہ وہ ایک اعلی ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لیے اس کو پا لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے، اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے، یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے، عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں، پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے، بے آبروئی کا خوف کچھ روب نہ ڈال سکے، اور ناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے۔ تو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے، کس قدر مشکل ہے صدا۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ التوبہ 24، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری حویلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے، اور خدا بدکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں، وہ ضرور ہلاک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے کے لیے ہزاروں بلائیں خرید لے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے، وہ سب مر گئے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کے ظہور کا وہی دن ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے۔ ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں، ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردے کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آ جاتی ہے۔ ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، البقرہ 113۔ یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو، ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
الانعام 163۔ یعنی کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے۔ اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے، تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے، اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا۔ وہ اس لیے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرے کو دیکھ نہ سکی، جیسا کہ فرماتا ہے
ینظرون الیک وہم لا یبصرون،
الاعراف 199۔ یعنی وہ جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا، اگر جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھلاتا ہے، اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے، اور جب ہی سے یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نہیں ہیں، مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ،
البقرہ 208۔ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں، وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جان فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے، اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو اطاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے، اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذات اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر جاتی ہے، اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور اعتزاز کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے، اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ در حقیقت اسی کے اضلال و آثار ہیں جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
الرحمن 47،
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
الدہر 22،
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا،
الدهر 6 و 7،
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا،
الدهر 18 و 19،
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا،
الدهر 5،
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا،
بني إسرائيل 73، يعني جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت و جلال کے مرتبے سے ہراساں ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں، ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت، اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادت کو پاک کر دیا، نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کافور ہے، وہ اس چشمے سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے ہیں۔